बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह आराफ की आयत 158 की तिलावत कर रहे थे पारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी यह नशरियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामिन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिरदो पेश समात फरमाएंगे। جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا، اور زاویہ نگاہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ہم نے اسلامی انقلاب کے ذریعے اس عظیم مشن کا آغاز کیا ہے جس کا راستہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کے آغاز میں فرما دیا تھا کہ ظلم اور ظالم کے خلاف قیام ہی ہماری تحریک کا مقصد ہے، اور آج اسلامی جمہوریہ ایران بھی اسی بنیاد پر ظلم کے خلاف جد و جہد اور مظلوموں کی حمایت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور ہر حال میں اس پر عمل کرتا رہے گا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عباس سید۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تمام ہمسایہ ملکوں کے نام اپنے دوستانہ پیغام میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پبلک سروس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے انتقال اقتدار کا سرکاری خط جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آج برصغیر میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافے کی خبریں ہیں۔ افغان سیاستدانوں نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کو ماضی کی غلطیوں کو دہرانا اور افغان عوام کو امن مذاکرات کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ اور داعش دہشت گرد گروہ نے مغربی بغداد میں حملہ کر کے کم سے کم 11 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے تمام ہمسایہ ملکوں کے نام اپنے دوستانہ پیغام میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ انگریزی زبان میں جاری کیے جانے والے اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کے وزیر خارجہ نے پڑوسی ملکوں کے مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر ہی بہتر مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ڈاکٹر جواد ظریف مزید لکھتے ہیں، امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن سے شکست کھانے والے ڈونلڈ ٹرمپ 70 روز بعد چلے جائیں گے اور ہم اس علاقے میں ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ڈاکٹر جواد ظریف نے باہمی اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے کہ علاقائی سلامتی کے لیے بیرونی طاقتوں پر بھروسہ کرنا انتہائی خراب قسم کا جوا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس سے پہلے عربی زبان میں بھی اسی مضمون کا ایک ٹویٹ جاری کیا تھا۔ قابل ذکر ہے 4 سال تک وائٹ ہاؤس میں رہنے والے امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور علاقے کے بعض عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایران مخالف اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ایک اعلی ایرانی فوجی عہدیدار نے ملک کی فضائی حدود کی ممکنہ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت خبردار کیا ہے۔ خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل قادر رحیم زادہ نے قرابا کی جنگ میں الجھے دونوں فریقوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بغیر ہم آہنگی کے ایران کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ہوائی جہازوں کو مار گرایا جائے گا۔ آرمینیا اور آذربائیجان سے ملنے والی سرحدوں کے معائنے کے موقع پر جنرل رحیم زادے نے بتایا کہ ایرانی فوج اور سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے اینٹی ایئرکرافٹ یونٹ سرحدوں پر تعینات کر دیے ہیں اور ہماری مسلح افواج پوری طرح آمادہ ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ قرابا کے مسئلے پر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف داغے جانے والے متعدد راکٹ اور بم ایران کے سرحدی شہر خدا آفرین پر گرے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 27 ستمبر سے جنگ جاری ہے، جس کے نتیجے میں فریقین کے درجنوں فوجی مارے جا چکے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے پبلک سروس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے انتقال اقتدار کا سرکاری خط جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے پبلک سروس ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ایملی مورفی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے شکست تسلیم نہ کیے جانے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوری طور پر انتقال اقتدار سے متعلق کسی سرکاری خط پر دستخط نہیں کریں گی۔ اخبار کے مطابق سن 2000 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب امریکہ میں اقتدار کی منتقلی میں تاخیر ہوگی، اور یہ عمل غیر ضروری طور پر تاخیر سے انجام پائے گا۔ آج برصغیر میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت کی مناسبت سے برصغیر پاک و ہند کی مختلف یونیورسٹیوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لاہور میں اسی مناسبت سے علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں گارڈز کے فرائض پاکستانی رینجر سے بحریہ کے دستے کو منتقل کیے گئے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اسی مناسبت سے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ افکار اقبال متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ پہم رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دیگر رہنماؤں نے بھی الگ الگ بیانات میں علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ علامہ اقبال کو ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں یکساں مقبولیت حاصل ہے، لیکن پاکستان میں انہیں مفکر و مصور پاکستان کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ اسلام آباد فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کے خاتمے کا جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے پیر کو کہا کہ اس ملک کے مسلمان پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اقدامات ہرگز برداشت نہیں کریں گے، لہذا فرانس کے ساتھ تعلقات کا خاتمہ پارلیمنٹ کے ایجنڈے میں قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں شان رسالت میں گستاخی کے سلسلے میں فرانس کے صدر کے اسلام دشمن بیانات کے خلاف اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں پرزور مظاہرے کیے گئے۔ پاکستانی مظاہرین نے فرانس کے پرچم اور اس ملک کے صدر کی تصویریں نظر آتش کر کے اسلام آباد سے فرانس کے سفیر کو باہر نکالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ فرانس کے صدر نے اپنی حالیہ شرمناک حمایت اور بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک شان رسالت میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ میکرون کے اس بیان پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق دہلی میں فضائی آلودگی بے قابو ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی کی فضا میں گہرے کوہرے اور دھوئیں کی چادر چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ دہلی میں لوگوں نے آنکھ میں شدید جلن کی شکایت بھی کی ہے۔ دہلی کی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ فضائی آلودگی کرونا کی شدت بڑھا سکتی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت نے لوگوں سے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اسی کے ساتھ پیر کو قومی دارالحکومت دہلی میں پٹاخے چھوڑنے اور آتش بازی پر مکمل پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پیر کو دہلی کے مختلف علاقوں میں ہوا کی کوالٹی کا انڈیکس 465 سے 484 تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جو انتہائی سنگین ایئر کوالٹی انڈیکس قرار دیا جاتا ہے۔ افغان سیاستدانوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کو ماضی کی غلطیوں کو دہرانا اور افغان عوام کو امن مذاکرات کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ افغان ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی حزب وحدت اسلامی کے سربراہ محمد محقق نے کہا کہ امریکہ کے مستقبل کہ صدر جو بائیڈن کو افغان امن مذاکرات کے عمل میں سماجی اقدار، خواتین اور دیگر طبقات اور انسانی حقوق کی اقدار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور عوام کو امن کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ اعلی امن کونسل کے سربراہ عبدالحکیم مجاہد نے بھی کہا کہ امریکہ کے نو منتخب صدر کو باہمی احترام اور دونوں فریقوں کے مفادات کے تناظر میں افغانستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے۔ فرانس میں افغانستان کے سابق سفیر عمر سمد نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوا کہ افغانستان کے بارے میں جو بائیڈن کی پالیسی کیسی ہوگی، لیکن کابل کے سلسلے میں واشنگٹن کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی کی توقع نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے قبل افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا تھا کہ افغان عمل کے عمل پر امریکی انتخابات کے نتائج کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو بائیڈن کی قیادت میں وائٹ ہاؤس کی خارجہ پالیسی میں کیا بنیادی تبدیلیوں کے امکان ہے؟ یہی سوال ہمارے ساتھی نے پاکستان کے تجزیہ نگار اسد عباس تقوی سے کیا، تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیں جی، بنیادی تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کی پالیسی جو ہے اس کے اندر کو بہت بڑی بنیادی میجر چینج آئے گی، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پناہی چھوڑتا، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ جو ہے وہ اسی طرح سے یعنی اس کے دیگر جو خارجہ تعلقات ہیں ان کو فل فور چینج کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے بائیڈن نے کہا ہے کہ میں جو جوہری معاہدہ ہوا تھا اس کے حوالے سے میں جو ہے دوبارہ سے اس کی ابتدا کروں گا، اسی طرح سے فلسطین کے حوالے سے جو ہے دو ریاستی حل کی بات کی اس نے، دیگر جو چینلز ہیں اس کے اوپر بھی وہ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر یعنی ایک سٹیبل انداز سے جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک جو جس طرح سے فارمل انداز سے امریکن پالیسیز پہلے چل رہی تھی ٹرمپ سے، اسی انداز سے جس طرح سے ہم نے اوباما میں دور میں دیکھا یا اس سے پہلے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اسی انداز سے امریکن پالیسیز جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ میجر چینج ایز سچ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔
اسلامی دنیا کے حوالے سے کیا توقع ہے امریکہ کی پالیسی کیا؟
اسلامی دنیا کے حوالے سے بھی یعنی اگر دیکھا جائے تو یعنی جو اس کے تعلقات جس سطح پہ ٹرمپ نے پہنچا دیے ہیں تعلقات، اب یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں نا کہ یعنی امریکہ کا جو صدارتی نظام ہے، ظاہراً تو ایک صدر ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے جو کہ سامنے ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی اس کے پیچھے پالیسی ساز ادارے ہیں، اس کا پورا یعنی خارجہ کا اس کا ڈیسک موجود ہے، اسی طرح سے اس کے دیگر جو ڈیسک ہیں معیشت کے حوالے سے جو ان کے پلاننگز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں، اور وہ اسی کو صرف اس چیز کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے حوالے سے جو مشکل پیش آ رہی تھی امریکن اداروں کو، وہ تھی کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ یعنی ان کے بنائے ہوئے جو وہ وے جس انداز سے وہ چیزوں کو لے کر تھے وہ اس طرح سے نہیں چلتا تھا، بلکہ اپنی منمانی بھی بیچ میں کرتا تھا، اور اس میں پھر سٹیپ کے ساتھ اس کے کافی زیادہ ٹکراؤ بھی چلتا رہا، سی آئی اے کے چیف کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا، میڈیا چینلز کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا۔ بائیڈن کے معاملے میں یہ ہوگا کہ بائیڈن جو ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے گا، اور جہاں تک یعنی پالیسیز ہیں اسلامی ممالک، بالخصوص اگر ہم جو سینسی ڈیل ہے وہ اگر مکمل طور پر رول بیک نہیں ہوگی، یعنی اب ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم وہ مکمل طور پر ایک طرح سے رول بیک ہو جائے گی، بلکہ اس کی شکل بدل دی جائے گی، وہ اس کو ٹرمپ کے منصوبے کے بجائے اسے کوئی اور نام دے کر جو ہے اس کو دوبارہ سے ریگولرائز کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ بحرین کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ آلریڈی قائم ہو گئے، عرب امارات کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے، اسی طرح سے یعنی سوڈان جو ہے اس کے ساتھ تعلقات جو ہے قائم ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ تمام ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بڑے یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گہرے لیول کے اوپر جا کر جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا، اس کو آگے چلایا جائے گا، یوں نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ سارے منصوبے ختم، اب نئے سرے سے جو ہے وہ کوئی کام کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔
بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔
داعش دہشت گرد گروہ نے مغربی بغداد میں حملہ کر کے کم سے کم 11 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق داعش نے مغربی بغداد کے الرضوانیہ علاقے میں عراقی فوج کے ایک ٹاور پر حملہ کیا. اس حملے میں کم سے کم 11 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے. عراق میں داعش کی شکست کے باوجود اس گروہ کی باقیات ملک کے مختلف علاقوں میں گاہے بقائے دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں. داعش دہشت گرد گروہ نے 2014 میں امریکہ اور اس کے مغربی اور عرب اتحادیوں میں جملہ سعودی عرب کی مالی اور فوجی مدد سے عراق پر حملہ کر کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر نہتے عوام پر بے پناہ مظالم اور جرائم کیے تھے. عراق کے بعض علاقوں پر داعش کے قبضے کے بعد بغداد حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران سے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مدد کی اپیل کی تھی. عراقی فوجیوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مشاورتی مدد سے 17 نومبر 2017 میں داعش کے آخری اڈے شہر راوہ کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا تھا, جس کے بعد عراق میں داعش کی کمر ٹوٹ گئی تھی. شام کے صوبہ دیر الزور میں سڑک کے کنارے نصب بم کے دھماکے کے نتیجے میں 4 دہشت گرد امریکی فوجی ہلاک ہو گئے. شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی ایک فوجی گاڑی صوبہ دیر الزور کی الحسکا روڈ کے کنارے واقع مرکزہ کالونی سے گزرتے وقت سڑک کے کنارے نصب بم کا شکار ہو گئی, جس کے نتیجے میں 4 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے. دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے بہانے شام میں امریکہ کی غیر قانونی موجودگی ایسی حالت میں جاری ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اعتراف کر چکے ہیں کہ واشنگٹن دہشت گرد گروہوں من جملہ داعش کے وجود میں آنے کا اصلی عامل ہے. امریکہ کی سرکاری رپورٹوں کے مطابق واشنگٹن اب تک شام میں موجود دہشت گردوں کو اربوں ڈالر کے اسلحے اور جنگی ساز و سامان فراہم کر چکا ہے. شام کے حکام بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس ملک میں امریکی اقدامات غاصبانہ قبضے کی حیثیت رکھتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. ٹرمپ انتظامیہ کے پبلک سروس ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر نے انتقال اقتدار کا سرکاری خط جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے. روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے پبلک سروس ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ایمیلی مرفی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شکست تسلیم نہ کیے جانے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر انتقال اقتدار سے متعلق کسی سرکاری خط پر دستخط نہیں کریں گی. اخبار کے مطابق سن 2000 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب امریکہ میں اقتدار کی منتقلی تاخیر سے انجام پائے گی. اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے پبلک سروس ڈپارٹمنٹ کی ترجمان پامیلا پنگٹن نے ایک اپنے ای میل میں دعویٰ کیا تھا کہ ابھی تک صدارتی انتخابات کے نتائج کے بارے میں مکمل اطمینان حاصل نہیں ہوا ہے, لہذا محترمہ ایمیلی مرفی قانون کے مطابق عمل کرنے کی پابند ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا ہے جب منگل کی شب سی این این, فاکس نیوز, سی بی ایس, ایسوسیٹڈ پریس اور نیو یارک ٹائمز سمیت تمام امریکی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ جو بائیڈن 290 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے ملک کے 46 صدر منتخب ہو گئے ہیں. دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے متعدد ٹویٹ پیغامات میں ماضی میں پیش آنے والی انتخابی مشکلات اور مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے حالیہ انتخابات میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے. ٹرمپ نے جو بائیڈن کو کامیاب قرار دینے کے باعث امریکی ذرائع ابلاغ پر بھی کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کب سے ہونے لگا کہ ذرائع ابلاغ آنے والے صدر کا اعلان کریں. اسی دوران صدر ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے بھی صدر ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کو قبول کر لیں. امریکی صدر کے داماد اور مشیر جیرڈ کوشنر نے بھی ٹرمپ کو اپنی شکست قبول کرنے کا مشورہ دیا ہے. دریاسنا اطلاعات ہیں کہ امریکی پولیس نے ریاست منیسوٹا کے شہر مینیاپولس میں انتخابی نتائج کے خلاف مظاہرے کو سختی سے کچل دیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے انتخابی نتائج کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر آنسو گیس کے گولے پھینکے اور لاٹھی چارج کیا. پولیس نے انتخابی نتائج کے خلاف مظاہرہ کرنے والے کم سے کم 600 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے. مظاہرین اپنے ووٹوں میں گنتی میں شامل نہ کیے جانے کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد سے ٹرمپ کے حامی اور مخالفین مختلف شہروں میں مظاہرہ کر رہے ہیں. سامعین, آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا, اور اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یا یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام 19 آبان، 23 ربیع الاول اور 9 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ نو نومبر سن 1729 کو سیویل کے نام سے موسوم مشہور معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کی بنا پر فرانس اور اسپین نے اپنے سیاسی اور زمینی اختلافات کو ختم کر دیا اور ایک دوسرے کی زمینوں پر اپنے دعووں سے دستبردار ہو گئے۔ اس معاہدے میں فرانس نے یہ عہد کیا کہ آئندہ جس جنگ میں بھی اسپین شریک ہوگا، فرانس اس جنگ میں اسپین کا ساتھ دے گا۔ نو نومبر سن 1818 کو معروف روسی ناول نگار ایوان تورگینیف پیدا ہوئے۔ کانچ کا پرانا درخت ان کا پہلا ناول ہے جس نے کافی شہرت حاصل کی۔ ایوان تورگینیف کے ناولوں میں زیادہ تر کسانوں کے حقوق اور آزادی پر توجہ دی گئی ہے، اسی لیے ان کو زار روس کی طرف سے اذیت و آزار کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے دیگر ناولوں میں ایک شکاری کی سرگزشت اور کل کے نزدیک کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایوان تورگینیف سن 1883 میں چل بسے۔ نو نومبر سن 1877 کو شاعر مشرق علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی اور وہیں ایف اے تک کی تعلیم حاصل کی۔ پھر مزید تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے۔ انہوں نے 1899 میں فلسفے میں ایم اے کیا اور پھر کچھ عرصہ لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ 1905 میں وہ یورپ چلے گئے، جہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال نے ابتدائی جوانی سے شاعری میں دلچسپی لینی شروع کی، اور نالہ یتیم کے نام سے ان کا پہلا کلام غیر منقسم ہندوستان میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ علامہ اقبال کو فارسی ادب سے بھی خاصا لگاؤ تھا، چنانچہ انہوں نے فارسی میں بہت سے اشعار کہے، جن کی بنا پر علامہ اقبال کو ایران میں بھی خاص احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے شعری مجموعوں میں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل، اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ اور پسچے باید کرد اے اقوام شرق شامل ہیں۔ 21 اپریل سن 1938 کو علامہ اقبال نے وفات پائی۔ آبان سن 1333 ہجری شمسی کو ڈاکٹر محمد مصدق کی کابینہ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر سید حسین فاطمی کو شاہی حکومت کی فوجی عدالت نے سزائے موت دی۔ ڈاکٹر فاطمی 28 مرداد سن 1332 ہجری شمسی کو امریکی بغاوت اور ڈاکٹر مصدق کو ان کے عہدے سے برطرف کیے جانے کے بعد روپوش ہو گئے تھے۔ شاہی حکومت کے کارندے ان کی تلاش میں رہتے تھے۔ بہرحال ایک عرصے کے بعد وہ گرفتار کر لیے گئے اور پھر سزائے موت دے دی گئی۔ 23 ربیع الاول سن 1362 ہجری قمری کو ایرانی ادیب اور شاعر مرزا حسن خان دانش نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ایک فاضل ادیب اور باذوق شاعر تھے۔ مرزا دانش نے اپنی عمر کا ایک حصہ استنبول اور انقرہ میں گزارا، جہاں وہ فارسی ادب کی تحقیق اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ ان کی معروف ادبی تخلیقات میں دستور زبان فارسی، سرامدان سخن اور ترجمہ رباعیات عمر خیام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیئیس ربیع الاول سن 1410 ہجری قمری کو مشہور عالم دین آیت اللہ مرزا جواد آغا تہرانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ مرزا جواد سن 1322 ہجری قمری میں تہران کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ قم اور پھر نجف اشرف گئے۔ ان دونوں مقدس شہروں میں انہوں نے جید علماء سے کسب فیض کیا۔ ایران واپس آ کر بھی انہوں نے علم و دانش کے حصول کا سلسلہ جاری رکھا۔ زہد و تقویٰ اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت ان کی خصوصیات میں سے تھی۔ آیت اللہ مرزا جواد آغا تہرانی نے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں آئین زندگی اور میزان المطالب کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انیس آبان سن 1354 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ نے ایک اہم قرارداد کی منظوری دی، جس میں فلسطینی عوام کو ایک قوم کی حیثیت سے اپنے حقوق اور سرزمین حاصل کرنے کی اجازت دی گئی، اور تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کو بھی مساوی حقوق کے ساتھ مشرق وسطی کی ہر امن کانفرنس میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ ایران نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اسرائیل کے نمائندے نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو پھاڑ دیا، جبکہ امریکہ کے نمائندے نے دھمکی دی کہ امریکی کانگریس اقوام متحدہ سے انتقام لے گی۔ امریکی سینٹ نے امریکہ اور اقوام متحدہ کے تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا
وصلوا الله على نور كزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو زلف یم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
سامعین ہفتے وار پروگرام پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں, ہمارا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا. سامعین پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بوسنیا ہرزگووینا کے صدر شفیق جعفر بوچ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ گستاخانہ مواد کی تشہیر کی مذمت کرتے ہیں. آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے. عمران خان نے کہا کہ ہم نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر بات کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی حرمت مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے. عمران خان نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی موقف کی تائید پر بوسنیا کے شکر گزار ہیں. دونوں ملکوں نے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان بوسنیا کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور دورے کی دعوت پر بوسنیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس موقع پر بوسنیا ہرزگووینا کے صدر نے کہا کہ دورہ پاکستان پر بہت خوشی ہوئی ہے. اقوام متحدہ امن مشن کے تحت پاکستانی دستوں نے بوسنیا میں اہم کردار ادا کیا. ہم نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. دونوں ملکوں نے مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا. بوسنیا ہرزگووینا کے صدر دو روزہ دورے پر بدھ کے روز پاکستان پہنچے. واضح رہے کہ بوسنیا کے علاقے سربرینٹسا میں 90 کی دہائی میں سربیا کی فوج نے منظم انداز میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام اور خواتین کی عصمت دری کی تھی. ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں واقع بین الاقوامی عدالت انصاف کے جنگی جرائم کے ٹریبیونل نے 2017 میں بوسنیا ہرزگووینا کے مسلمانوں کے قتل عام, خاص طور پر سربرینٹسا میں 1995 کے اواخر میں 8,000 مسلمانوں کے قتل عام اور انسانیت سوز مظالم ٹھانے والے بوسنیا کے قصاب راٹکو ملاڈچ کو عمر قید کی سزا سنائی. افغان فضائیہ کے حملے میں کم سے کم 43 طالبان ہلاک ہو گئے۔ کابل میں افغان وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 20 طالبان صوبہ قندھار کے ضلع ارغنداب میں افغان فوج کے فضائی حملے میں ہلاک ہوئے، جبکہ شہر پنچوائی میں کیے جانے والے ایسے ہی ایک اور حملے میں 13 طالبان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کا اہم سرغنہ مولوی عبدالباری اپنے 9 دیگر ساتھیوں کے ساتھ صوبے بادغیز کے شہر بالامورغاب میں افغان فوج کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گیا۔ افغان فوج نے کابل کے ایک اور علاقے میں ایک بارودی سرنگ کو بھی ناکارہ بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے قندھار پولیس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں طالبان کے خلاف افغان فوج کی زمینی اور فضائی کارروائی میں 101 طالبان ہلاک اور 26 زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان اور افغان فوج کے درمیان یہ جھڑپیں ایسے وقت میں جاری ہیں جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فریقین کے نمائندہ وفود امن مذاکرات میں مصروف ہیں۔ سامعین، پاکستان کے ممتاز علماء دانشوروں اور سیاستدانوں نے امت اسلامیہ کے مابین اتحاد و وحدت اور بھائی چارے پر زور دیتے ہوئے اختلافات ڈالنے والی دشمن کی سازشوں کی بابت خبردار کیا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں رحمت للعالمین وحدت کانفرنس منعقد ہوئی، جس سے اس ملک کے شیعہ سنی علماء کرام اور دانشوروں نے خطاب کیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کانفرنس کے شرکا کو خطاب کرتے ہوئے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیان کی شدید مذمت کی۔ پیر نور الحق قادری نے امت اسلامیہ کے اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آج مسلم اقوام بےہودہ اور فضول مسائل میں الجھنے کے بجائے اپنے درمیان پائے جانے والے مشترکات پر تکیہ کریں اور اسلام دشمن قوتوں کو سب مل کر ٹھوس جواب دیں۔ انہوں نے یورپ میں جاری اسلاموفوبیا اور فرانسیسی صدر کی گستاخیوں کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان اور ترکی کے موقف کی قدردانی کی۔ نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ اغیار نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے بہانے اسلامی ممالک من جملہ یمن، عراق، شام اور افغانستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، مگر مغربی ممالک ان کے اس اقدام پر خاموش تماشائی بنے رہے۔ رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت پر ہونے والی اس کانفرنس میں مقررین نے پاکستان میں تکفیری افکار اور ہر قسم کی فرقہ واریت کو ہوا دیے جانے کی مذمت کی۔ ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ علامہ ابوالخیر محمد زبیر نے کہا کہ عصبیتوں کے خاتمے کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین شرط ہے۔ نبی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر بلا رنگ و نسل اور جغرافیائی حد بندیوں کی پرواہ کیے بغیر سارے مسلمانوں کا ایک زبان ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ واحد طاقت ہے جو ہمیں جوڑ کر رکھ سکتی ہے۔ حکمرانوں کے اندر عشق رسول کی ذرا سی بھی رمق موجود ہو تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے لیے حکمرانوں کو عالمی عدالتوں کا سہارا لینا چاہیے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے جنرل سیکرٹری علامہ راجا ناصر عباس جعفری نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امت اسلامیہ میں اتحاد و بھائی چارے کے حوالے سے سیرت نبوی اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت کو ہفتہ وحدت کا نام دے کر امت اسلامیہ کے اتحاد و برادری کے حوالے سے عظیم قدم اٹھایا۔ علامہ راجہ ناصر نے کہا کہ سامراج نے بعض عرب حکام کو اسرائیل کے ساتھ دوستی پر آمادہ کر کے امت اسلامیہ میں خلف شار و انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر امت اسلامیہ کبھی بھی دشمن کے اس گھناؤنے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما لیاقت بلوچ نے کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج اسلام دشمن طاقتوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے امت اسلامیہ کے مابین تفرقہ ڈالنے کا شیطانی کھیل شروع کیا ہے۔ اس کانفرنس میں فلسطینی کوز کے ساتھ متحدہ عرب امارات، بحرین اور بعض دیگر ممالک کی خیانت کی مذمت کے ساتھ ساتھ امت اسلامیہ اور دنیا کے حریت پسندوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ دشمن کی سازشوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ سامعین، افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے نائب سربراہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔ کابل میں افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اعلی مصالحتی کونسل کے نائب سربراہ حاجی دین محمد کے کارروائی پر یہ حملہ کابل کی جلال آباد شاہراہ پر کیا گیا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق حاجی دین محمد کے کارروائی پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں ان کا ایک محافظ ہلاک ہو گیا۔ تاحال کسی شخص یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت پہ کیا گیا ہے کہ جب حکومت اور طالبان کے وفود قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن مذاکرات کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان سے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کے نتیجے میں فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار مارا گیا جبکہ دو دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بلوچستان میں جوب کے علاقے میں افغانستان کی سرزمین سے فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار مارا گیا جبکہ دو دیگر زخمی ہوئے۔ پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے پاکستانی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلی جام کمال نے سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ کی مذمت کی۔ دوسری جانب پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستانی فوج نے لائن آف کنٹرول LOC پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی جس سے 45 سالہ مقامی شہری زخمی ہو گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق انڈین فوج نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے LOC پر باکسر سیکٹر کے علاقے پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال پھر سے بگڑنے لگی۔ روزانہ کیسز کی تعداد 1000 سے بڑھ گئی جس کے بعد وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ NCOC نے کورونا کے بڑھتے کیسز کی روک تھام کے لیے اضافی اقدامات پر غور کیا ہے۔ NCC اجلاس میں کورونا پر قابو پانے کے لیے سفارشات پیش کی گئیں۔ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے معاشی سرگرمی متاثر کیے بغیر فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ابھی ہم اس مرحلے پر ہیں جہاں بر وقت فیصلے نہ کیے گئے تو صورتحال خطرناک حد تک پہنچ سکتی ہے۔ SOPs پر عمل درآمد میں زیادہ سختی کی ضرورت ہے۔ سامعین، افغانستان کے دارالحکومت کابل کی یونیورسٹی میں ایران افغان کتب میلے کے افتتاح کے موقع پر دھماکے کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں 22 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے۔ افغانستان کی حکومت نے کابل یونیورسٹی میں خودکش حملے اور فائرنگ میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے آج عام سوگ کا اعلان کیا ہے۔ عام سوگ کے موقع پر افغانستان کا پرچم سر نگو رہے گا۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان کا کہنا تھا کہ کابل یونیورسٹی حملے میں 3 افراد ملوث تھے، ان میں سے ایک نے شروع میں ہی خود کو اڑا دیا جبکہ دیگر 2 حملہ آوروں کو سیکیورٹی فورسز نے نشانہ بنایا۔ افغان نیوز ایجنسی طلوع کی رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان 6 گھنٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا، تاہم فورسز نے 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ سمیت سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے پیر کو ہونے والے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ واضح رہے کہ کابل میں 10 روز کے اندر تعلیمی ادارے میں یہ دوسرا حملہ ہے۔ ایک ہفتے قبل ایک تربیتی سینٹر میں خودکش دھماکہ ہوا تھا جہاں 30 سے زائد عام شہری جاں بحق ہوئے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران کی سرخی ہے، ایک دن میں کورونا کے اموات کا ریکارڈ ٹوٹا، 469 کی موت۔ نیو یارک ٹائمز کی سرخی ہے، الیکشن ختم مگر ملک میں تقسیم باقی رہے گی۔ اور روزنامہ دستور نے سرخی لگائی ہے، غاصب حسین حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ روزنامہ کیہان نے تفصیلی خبر یہ لگائی ہے کہ راستہ نہ کھولیں، امریکہ ہار گیا اور ایران جیت گیا۔ امریکہ کے ساتھ میں فرعون کا بھی اسلامی جمہوریہ ایران کو جھکانے یا تباہ کرنے کی خواہش کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ حالیہ ہفتوں میں ٹرمپ بار بار کہتے تھے کہ انہیں ایرانیوں کا انتظار ہے، ایرانی مذاکرات چاہ رہے ہیں، اور وہ یہی سب کہتے ہوئے سب کچھ گنوا بیٹھے۔ حالانکہ اس دوران انہوں نے امریکہ کی بھی خوب بے عزتی کی ہے۔ اگر ایران اور اس کے اتحادیوں کی حکمت آمیز استقامت نہ ہوتی اور افغانستان، عراق اور شام، لبنان اور یمن میں جنگ بھاری خرچے والی شکست میں نہ بدلتی، بش، اوباما اور ٹرمپ کو اس طرح سے ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایران کی استقامت نے ایک طرف شدید ترین دباؤ کی پالیسی کو ناکام بنایا، اور پھر کورونا کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ان کی وجہ سے ٹرمپ چاروں خانے چت ہو گئے۔ اربوں ڈالر علاقے کی کچھ عرب حکومتوں سے وصول کرنے اور یورپ اور مشرق ایشیا سے بھاری رقم حاصل کرنے کے باوجود معاشی بحران میں پھنس گئے۔ اس طرح سے ٹرمپ کی شکست کا سامان فراہم ہو گیا۔ روزنامہ رائے اليوم نے سرخی لگائی ہے، بائیڈن کے سامنے کئی چیلنجز، امریکہ میں بحران مزید گہرا ہوگا۔ اگلے چار برسوں میں جو بائیڈن کو امریکہ میں ملکی تقسیم کا خاتمہ کرنا ہوگا، معیشت کو بہتر بنانا ہوگا، کرونا پر قابو پانا ہوگا، امریکی جمہوریت پر یقین کو بحال کرنا ہوگا، مغربی ایشیا سے فوجیوں کو واپس بلانا ہوگا، یمن پر سعودی جنگ کو ختم کرنا ہوگا، بڑھتے چین کو روکنا ہوگا، پوتین کی پرواز کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنی ہوگی، اور ایٹمی معاہدے میں واپسی کر کے ایران کو روکنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ کہ وہ یہ سب کریں گے کیسے؟ اسی طرح اس بات کا بھی اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ہارے ہوئے ٹرمپ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ٹرمپ کو 7 کروڑ سے زائد امریکیوں نے ووٹ دیا، اور یہ یقیناً ان کی ریڈ آرمی ہے جو اگلے 4 برسوں میں ٹرمپ کو پھر سے صدر بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن گزشتہ 4 برسوں میں ٹرمپ نے امریکہ کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا بھی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان نے سرخی لگائی ہے کہ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آج 143واں یوم پیدائش، مزار پر گارڈز تبدیلی کی تقریب۔ روزنامہ جسارت کی سرخی ہے، کراچی دنیا کا واحد شہر جہاں مسلمانوں کی تدفین کے لیے قبر ملنا مشکل۔ انڈین ایکسپریس نے سرخی لگائی کہ نوٹ بندی کے 4 برسوں بعد کرنسی نوٹ کے استعمال میں مسلسل اضافہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، بہار میں مہا گٹھ بندھن کی بہار، این ڈی اے کی چھٹی۔ بہار میں سینیچر کو تیسرے مرحلے کی پولنگ مکمل ہوتے ہی جاری کیے گئے انتخابی سروے نے این ڈی اے کے خیمے میں کھلبلی مچا دی ہے۔ کم و بیش تمام ہی سروے آر جے ڈی کی قیادت میں مہا گٹھ بندھن کی فتح کی پیشگوئی کر رہے ہیں، جبکہ الیکشن شروع ہونے سے قبل تو کہا جا رہا تھا کہ این ڈی اے آسانی کے ساتھ بہار میں فتح اور واضح اکثریت حاصل کر لے گی۔ اس بیچ تیسرے مرحلے میں 57.56% پولنگ ریکارڈ کی گئی، جو بہار الیکشن کے تینوں مرحلے میں سب سے زیادہ پولنگ ہے۔ تیسرے مرحلے کے پولنگ فیصد میں ابھی اور اضافے کا امکان ہے۔ بہار کی 243 رکنی اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے 122 سیٹوں پر فتح حاصل کرنا ضروری ہے۔ ووٹوں کی گنتی منگل 10 نومبر کو ہونی ہے، اور دوپہر تک کے رجحانات سے واضح ہو جائے گا کہ عوام نے بہار میں حکومت سازی کے لیے کسے منتخب کیا ہے۔ تاہم انتخابی سروسز نے ریاست میں تجسوی یادو کی حکومت بننے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، علامہ ناصر عباس۔ مرکزی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین علامہ راجا ناصر عباس جعفری نے کہا کہ گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ جو جماعتیں گلگت بلتستان کے آئینی صوبہ بننے کی مخالفت کر رہی ہیں، عوام انہیں منہ توڑ جواب دیں گے۔ جو سیاسی جماعتیں گلگت بلتستان کے آئینی صوبہ بننے کی مخالفت کر رہی ہیں، خطے کے عوام ووٹ کی طاقت سے انہیں منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہاں تک کہ باشعور عوام مداریوں اور لٹیروں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ کھرمنگ حلقہ 5 میں ایم ڈبلیو ایم کے حمایت یافتہ اور تحریک انصاف کے امیدوار امجد عباس زیدی کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے آخری دم تک جدوجہد جاری رہے گی۔ تحریک انصاف کے ساتھ انتخابی اتحاد کا مقصد خطے کی ترقی و استحکام میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کو آئینی صوبے کی حیثیت حاصل ہونے سے یہاں کے عوام کی تقدیر بدل جائے گی۔ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ پروگرام کے سلسلے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ ایرنا نے سرخی لگائی ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ کے زوال کا آغاز لکھ دیا، امریکی جریدہ اٹلانٹک۔ فارس نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، ایران کی فضائی حدود غلطی کرنے اور آزمانے کی جگہ نہیں، ایئر ڈیفنس کے ڈپٹی کمانڈر۔ اور سمریا نیوز کی سرخی ہے، مقتدی صدر نے معاشی مسائل کے حل کے لیے قرض کے بجائے 16 رائے حل پیش کی۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی کہ مائک پیمپیو کے غیر مہذب ٹویٹ کا ترجمان وزارت خارجہ کی طرف سے جواب۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی وزیر خارجہ کی گستاخی کا جواب دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ شدید ترین دباؤ کی آپ کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ سعید خطیب زادہ نے قائد انقلاب اسلامی کے سلسلے میں مائک پیمپیو کے گستاخانہ ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مائک پیمپیو کو ڈھائی برسوں تک مسلسل شرمناک ہار کے بعد امریکی وزارت خارجہ چھوڑنے پر غصہ آ رہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شدید ترین دباؤ ناکام ہو چکا اور اسی طرح قانون توڑنے والے غنڈے بھی جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ بہت جلد وہ تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہو جائیں گے جبکہ ایران کی عزت دار قوم فخر کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اسی طرح العالم ٹی وی چینل سے گفتگو میں بھی کہا ہے کہ ایران کو امریکہ سے پہنچنے والے نقصان اور ان سوالوں کی فہرست تیار ہے جن کا جواب واشنگٹن کو دینا ہوگا۔ فلسطین الیوم نے سرخی لگائی ہے نتنیاہو ٹرمپ کے عبوری دور کو کالونیوں کی تعمیر کے لیے استعمال کریں گے۔ بیت المقدس کے امور کے ماہر خالد المعالی نے کہا ہے کہ نتنیاہو کی حکومت ٹرمپ کے عبوری دور سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے غزہ کے مضافات میں نئی کالونیاں بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے ریڈیو پر ایک گفتگو میں کہا کہ نتنیاہو اس طرح کے کئی مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کالونیوں میں رہنے والے مایوس نہ ہوں، کالونیوں کی تعمیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فائدہ اور وہ آئندہ انتخابات میں اٹھانا چاہتے ہیں، اسی طرح وہ معاشی مسائل اور اپنے اوپر لگے بدعنوانی کے الزامات سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ مالی نے کہا کہ نتنیاہو کے اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ استقامتی محاذ سے بے حد خوف زدہ ہیں، ورنہ اجرت میں ایسی جگہ کالونیاں نہ بناتے جو ہمیشہ استقامتی محاذ کے نشانے پر رہتی ہیں۔ وہ دراصل صہیونیوں اور استقامتی محاذ کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں کہ وہ خوف زدہ نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ سامعین نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام مینار نور، جس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام مینار نور۔ اپنے میزبان کو نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں قانون پسندی، سلسلہ مراتب، نیز سماجی عدل و انصاف کی اہمیت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، ہم گزشتہ پروگراموں میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم نے آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مختلف زاویوں کا جائزہ لیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح دوسروں کو قوانین کی پابندی اور سلسلہ مراتب کی رعایت اور خیال کرنے کا حکم دیتے تھے، خود بھی اس پر عمل کرتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں حکومتی اصول و ضوابط اور قواعد کو نہ صرف دوسروں کے لیے پیش کیا بلکہ اس پر عمل درآمد کو اپنا فریضہ سمجھا۔ امام خمینی کی نگاہ میں سماجی انصاف بذات خود اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تاریخی حیثیت بھی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں تمام شرعی اور سماجی قوانین انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ امام خمینی کے نظریے کے مطابق تمام انبیاء اور رسل سماجی انصاف، معاشرے میں نظم و ضبط اور الہی حکومت کے قیام کے لیے مبعوث ہوئے، اور انبیاء نے انفرادی اور اجتماعی انصاف کے نفاذ کے لیے اپنی خدمات انجام دیں۔ امام خمینی کا یہ نظریہ ہے کہ سماجی انصاف ایک عادل حکمران کی حکمرانی کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا۔ امام خمینی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سماجی انصاف کے مختلف پہلوؤں پر توجہ دیتے تھے۔ آپ نے اپنے نظریات میں سماجی انصاف کے تمام پہلوؤں کو واضح بھی کیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سماجی انصاف کے نظریے کو گہرائی سے جاننے کے لیے اقتصادی عدل و انصاف کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ اقتصادی انصاف دو موضوعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ان میں ایک پروڈکشن اور دوسرا سپلائی یا ڈسٹریبیوشن ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں پروڈکشن یا پیداواری شعبے میں سرگرمی سے مراد یہ ہے کہ تمام شہریوں کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ پیداواری شعبے میں ترقی و پیش رفت ہو، معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو اور ترقی و پیش رفت میں سرعت آئے۔ لیکن سوشلزم کے اقتصادی نظام میں سرمایہ کی پورے معاشرے میں برابر تقسیم پر تاکید کی جاتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق سرمایہ داروں سے ٹیکس وصول کیے جائیں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ کمیونزم اور سوشلزم کے علاوہ ایک تیسرا نظریہ بھی موجود ہے جو ان دونوں کو ملا کر تیسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا اقتصادی اور سماجی نظریہ تیسرے نظریے سے زیادہ قریب ہے۔ اس نظریے میں عدل و انصاف سب کے لیے ہے، اس میں معاشرے کے تمام افراد کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ موجود مواقع میں سے زیادہ استفادہ کریں، کم سے کم اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے محتاجوں میں تقسیم کریں۔ اس نظام میں حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ غریب اور محتاج افراد کی حمایت کرے، کیونکہ حکومت کی تشکیل کا ایک ہدف معاشرے کو سلامتی اور معاشرے کے افراد کے لیے فلاح و بہبود کا سامان فراہم کرنا ہے۔ اس نظام میں معاشرے کے ہر فرد کے لیے سلامتی اور روزمرہ کے کم سے کم اخراجات کے لیے مواقع فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی معاشرے میں افراد کی روزمرہ کی اقتصادی مشکل حل ہو جاتی ہے تو اسے اپنے رزق روٹی کی فکر نہیں ہوتی اور وہ معاشرے کی پیداواری صلاحیتوں میں اضافے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عوام الناس کی فلاح و بہبود کو اسلامی جمہوریہ کا بنیادی ہدف قرار دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، ہماری ملت، حکومت اور حکام کی امنگ اور آرزو یہ ہے کہ معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو اور ایران کے عزیز، صابر اور غیرت مند عوام زندگی کی سہولیات سے بہرہ مند ہو سکیں۔ امام خمینی محروموں اور مستضعفین کی حمایت اور سماجی انصاف کو اسلامی جمہوریہ کے لیے لازم و ملزوم سمجھتے تھے۔ وہ حکام سے عوام کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے پر ہمیشہ تاکید کرتے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے، غربا اور فقراء کے لیے کام کرو، جھونپڑیوں میں رہنے والے غریبوں کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں غور و فکر کیا جائے۔ حکومت سب کے لیے ہے اور سب کو کام کرنا چاہیے، لیکن کمزوروں اور محروموں کے لیے زیادہ کام کیا جائے تاکہ معاشرے میں ان کا سماجی درجہ بہتر ہو۔ امام خمینی ملک کے مختلف حصوں میں تبلیغ کے لیے جانے والے علماء سے مخاطب ہو کے فرماتے تھے کہ جس چیز کو آپ اپنی تقاریر میں فراموش نہ کریں وہ غریبوں اور محتاجوں کی حمایت ہے۔ آپ کہتے تھے، وہ چیز جس سے علماء کو گریز نہیں کرنا چاہیے اور اپنی تبلیغ میں اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے وہ محروموں، غریبوں اور مستضعفوں کی حمایت ہے۔ امام خمینی اس طرح کے محروموں کے لیے پا برہنا، یعنی جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، یعنی غریب ہیں کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ آپ تاکید فرماتے تھے کہ جس کسی نے فقراء و غربا کی حمایت سے انکار کیا گویا اس نے اسلام کے سماجی عدل و انصاف سے دوری اختیار کی ہے۔ امام خمینی معاشرے میں طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے اور سرمایہ کی مساوی تقسیم کو سماجی اور اقتصادی انصاف کا لازمہ قرار دیتے تھے۔ وہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے رضاکارانہ بنیادوں پر سماجی خدمات فراہم کرنے اور حکومت کی طرف سے سماجی و اقتصادی خدمات کو ہر صورت میں عوام تک پہنچانے میں تاکید فرماتے۔ آپ معاشرے کے سرمایہ دار طبقے کو رضاکارانہ بنیادوں پر اس مسئلے کی طرف دعوت دیتے تھے کہ وہ اپنے سرمایہ میں فقراء کا حق نکالیں اور ان کی مالی حیثیت کو بہتر بنا کر ان کے سماجی طبقے میں بہتری کا باعث بنے تاکہ معاشرے میں طبقاتی فرق کم سے کم ہو جائے۔ طبقاتی مساوات کا ایک فائدہ سرمایہ دار طبقے کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس طرح وہ غربا اور فقراء کی ناراضگی سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب یہ بات قابل قبول نہیں کہ ایک طبقہ ہمیشہ اوپر رہے اور ہر چیز کو اپنے لیے چاہے اور دوسری طرف جھونپڑی میں رہنے والا طبقہ ہو، نہ یہ اسلام کی منطق کے مطابق ہے اور نہ عدل و انصاف کے قریب ہے۔ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ معاشرے کے مختلف افراد امیر اور غریب کی طبقہ بندی میں تقسیم نہ ہوں۔ اسلام عدل و انصاف کا خواہاں ہے، توازن کا خواہش مند ہے۔ بانیین کلاوِ سامی، حضرت امام خمینی سرمایہ کی عادلانہ تقسیم کو مکمل طور پر رضاکارانہ بنیادوں پر قرار دیتے تھے اور کہتے تھے، ہم ان لوگوں سے جن کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب ہیں ان کا حساب کتاب کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے۔ اسلامی حکومت عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اقتصادی انصاف کے نظریے کو اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کے آئین میں اقتصادی برابری اور اقتصادی اور سماجی عدل و انصاف پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے بڑی صراحت سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مقدمے میں آیا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے افراد میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کرے، جس کے نتیجے میں سب کے لیے برابر مواقع پیدا ہوں، سب کے لیے روزگار کے مواقع میسر ہوں اور معاشرے کے تمام افراد کی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے جائیں۔ حکومت ہر طرح کے تعصبات اور امتیازات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے معاشرے کے تمام افراد کے لیے مادی و معنوی مواقع فراہم کرے۔ ایران کے آئین کی تیسری شک میں آیا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نیز غربت و افلاس کے خاتمے اور عوام الناس کے لیے ملازمت، روٹی، کپڑا، مکان، صحت عامہ کی سہولیات اور انشورنس کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین جہاں شہریوں کی بنیادی ضروریات پورا کرنے پر تاکید کرتا ہے، وہاں بعض چیزوں کو عوام کے مختلف طبقوں کے لیے ممنوع بھی قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آئین کسی کو نقصان پہنچانے، ذخیرہ اندوزی کرنے، بیگار اور سود لینے، نیز باطل اور حرام خرید و فروخت سے سختی سے منع کرتا ہے، اسی طرح فضول خرچی اور اسراف سے بھی منع کرتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سماجی انصاف اور حکومتی قواعد و ضوابط پر سختی سے کاربند رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ خود بھی عمل کرتے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تاکید اور تلقین فرماتے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گزشتہ ہفتے کی اہم ترین رودادوں کے جائزے پر مبنی ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ تو آئیے پہلے عناوین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہازارائی، فلسطینی قیدی کی 103 روزہ بھوک ہڑتال ختم، اور امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج، ٹرمپزم کا خاتمہ۔ ناظرین، پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درمیان بعض حلقوں نے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ لیجیے اس سلسلے میں سحر اردو ٹی وی کا تجزیہ ملاحظہ فرمائیے۔
اس سے پہلے جمعے کے روز سوات میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر فوج کو بغاوت کے لیے اکسانے کا الزام عائد کیا تھا۔ پاکستان کا اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اتحاد کے پہلے ہی جلسے میں ملک کی عسکری قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد خود پی ڈی ایم کے اندر سے ہی اس بیانیے کے بارے میں تحفظات ظاہر ہونے لگے۔ جمعے کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے غیر ملکی نشریاتی ادارے سے ایک انٹرویو میں نواز شریف کے موقف سے مکمل برات کا اعلان کر دیا اور کہا کہ قومی ادارے کی قیادت پر ان کے الزامات سے انہیں دھچکا لگا۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دو اہم سیاسی رہنماؤں ریٹائرڈ جنرل عبدالقادر بلوچ اور نواب ثناء اللہ زہری نے فوج کے خلاف نواز شریف کے بیان سے اختلاف ظاہر کرتے ہوئے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ عبدالقادر بلوچ کا کہنا تھا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاک فوج کے خلاف باتیں کرنے والے گروہ کے ساتھ رہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج بلوچستان میں جو بھی امن ہے وہ فوج کی بدولت ہے اور فوج کے خلاف میں کچھ بھی نہیں سن سکتا۔ بعد ازاں مسلم لیگ نون کے ایک اور سینئر رہنما بلوچستان کے سابق وزیر اعلی ثناء اللہ نے بھی پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج سے نواز شریف کی کھل کر مخالفت کریں گے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ کے پارٹی چھوڑ جانے سے مسلم لیگ نون کی ملک گیر پوزیشن بری طرح متاثر ہوگی، جبکہ حکمراں تحریک انصاف کو اس صورتحال کا فائدہ پہنچے گا۔
ناظرین، غاصب صہیونی حکومت کی جیل میں فلسطینی قیدی ماہر الاخرس نے 103 دن بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے سلسلے میں ہماری تجزیاتی رپورٹ۔
ماہر الاخرس پچھلے 103 دن سے بھوک ہڑتال کر رہے تھے اور صہیونی حکومت کی جانب سے 26 نومبر کو انہیں رہا کیے جانے کے وعدے کے بعد انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ ماہر الاخرس غرب اردن کی سیلا اظہر کالونی کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے بغیر کسی چارج شیٹ کے انہیں قید کیے جانے کے خلاف اور اسی طرح اپنی اور اپنے ساتھ قید دیگر فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے 100 سے زیادہ دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ صہیونی حکومت نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں 26 نومبر کو رہا کر دیا جائے گا اور رہائی کے لیے باقی بچی مدت انہیں اسپتال میں رکھا جائے گا۔ فلسطینی قیدیوں کے میڈیکل معاملات دیکھنے والے ایک فلسطینی عہدیدار قدر و فارس نے بتایا ہے کہ ماہر اخرس کی جسمانی صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے اور ہمیں امید ہے کہ انہیں جلد از جلد رہا کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ حماس اور جہاد اسلامی سمیت کئی فلسطینی استقامتی گروہوں نے وارننگ دی تھی کہ اگر ماہر اخرس کے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آیا تو وہ صہیونی حکومت کے خلاف کارروائی کریں گے۔ فلسطینی قیدی ماہر نے حال ہی میں مسئلے فلسطین کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف اور اس کی جانب سے فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ ایران کا موقف انتہائی شرافت مندانہ ہے اور ایسا موقف نہ کسی عرب ملک کی جانب سے اور نہ کسی اسلامی ملک کی جانب سے اور نہ ہی دنیا کے کسی اور ملک کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ ہم ایران کے شکر گزار ہیں۔
اور اب آتے ہیں امریکہ میں صدارتی الیکشن اور اس کے نتائج اور اس پر امریکہ کے اندر اور عالمی سطح پر آنے والے رد عمل کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں صدارتی الیکشن کے نتیجے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بائیڈن کی جیت کا اعلان ہوا ہے لیکن ٹرمپ نے نتیجے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ان کے ساتھیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو عدالت میں لے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے کئی شہروں میں ٹرمپ کے حامی آتشی اسلحہ لے کر سڑکوں پر نکل پڑے ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے آج ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی ہے ہندوستان کے معروف اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار تسلیم رحمانی صاحب کو۔ پاکستان سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار اسد عباس، اور لندن سے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا برے صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی کو۔ تسلیم رحمانی صاحب سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمانی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی رحمانی صاحب، امریکہ میں صدارتی الیکشن کے نتیجے پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
دیکھیے، وہ میں نے کل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہا تھا کہ مجھے ڈونالڈ ٹرمپ کے ہار جانے کی بے حد خوشی ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا ریزن سمجھ میں نہیں آتا۔ جو بائیڈن کے کامیاب ہو جانے سے ان کی فتح کے جشن میں مسرور ہو جاؤں، اس لیے کہ امریکہ کی جو اسٹیٹ پالیسی ہے، وہ صدر کوئی بھی آئے اور کوئی بھی جائے، ڈیموکریٹس ہو یا ریپبلکنس ہو، پالیسی میں کوئی بہت زیادہ فرق آتا نہیں ہے۔ ہم کو یاد ہے کہ بارک اوباما صاحب بھی پچھلے مرتبہ جب ان سے پہلے جب پریزیڈنٹ تھے، دو ٹرم ان کے پریزیڈنٹ کے رہے، اور انہوں نے اپنے فرسٹ پریزیڈنسی میں ایجپٹ میں کھڑے ہو کے جو تقریر کی تھی، وہ بڑی امید افزا تقریر تھی، اور انہوں نے اسلام کے تعلق بہت اچھی باتیں کی تھیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہی وہ زمانہ تھا کہ جب عالم اسلام پر سب سے زیادہ پریشانیاں آئیں اور جنگیں تھوپی گئیں، اور اس کے بعد سے مستقل وہ سلسلہ جاری رہا۔ اس لیے امریکی اسٹیٹ پالیسی ایکچوئل چیز ہے جس پر نظر رہنی چاہیے۔ پریزیڈنٹس آتے جاتے رہتے ہیں، حالانکہ جو بائیڈن بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، اور 50 سال کا ان کا سفر ہے، اور وہ مستقل سینٹ میں رہے ہیں، 72 کے سے ہی ان کا سفر سینٹ میں رہا ہے، بہت ساری اہم پوزیشنز انہوں نے ہولڈ کی ہیں۔ لیکن ہم کو یہ بھی بولنا نہیں چاہیے کہ عراق کے پر جو حملے ہیں اس میں بھی ان کی تائید شامل رہی ہے، اور بہت سارے یوگوسلاویا وغیرہ میں سب جگہ جو فوج کشی امریکی کی جانب سے ہوئی ہے، اس میں جو بائیڈن کی رضابندی شامل رہی ہے۔ کے باوجود بھی بہرحال ٹرمپ کا جو فاسسٹ انداز تھا، جو جس طرح سے وہ مکمل طور پر زائنسٹ کے قبضے میں تھے، اور ان کے داماد اور وہ دونوں مل کے زائنسٹ لابی کے بہاف پر جیسے پورے امریکہ کو اور پوری دنیا کو چلا رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ زائنزم کا وہ اثر جو بائیڈن کے آنے کے بعد امریکہ پر اور امریکی پالیسی پر قدرے کم ہو جائے گا۔ ایک یہ ریلیف کا پوائنٹ ہو سکتا ہے، یہ میرا ذاتی رائے ہے۔
ہندوستان میں سیاسی حلقوں کی جانب سے اس پر کیا رد عمل آیا ہے؟
یہاں تو بڑی مایوسی ہے، اور بھلے ہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب میرے تو پرانے دوست ہیں، اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو سب کے دوست ہیں، وہ فوٹو فنش میں بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، فوٹو اپارچونیٹیز کو بہت استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے پرانا ایک کوئی تصویر نکالی ہے جو بائیڈن کے ساتھ میں، اسے سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جس طریقے سے اس سے پہلے یہاں اپنے عقیدے کے مطابق ہندو برادران نے بڑی بڑی پوجا آرگنائز کی کہ کسی صورت میں ٹرمپ جیت جائے، اور بڑی دعائیں مانگی، ان حلقوں میں مایوسی ہے۔ پلس جو سوشل میڈیا پہ جو ریئیکشنس آ رہے ہیں یہاں ان فاسسٹ لوگوں کے، ان لوگوں کو بڑا خطرہ ہے، ان کو یہ کہنا ان کا ماننا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات اب امریکہ کے اچھے ہوں گے، ہندوستان پہ حملہ ہو جائے گا، پاکستان کے بارے میں انہوں نے کوئی رائے کیوں نہیں دی، اس طریقے کی باتیں یہاں پر جو فاسسٹ طبقہ ہے وہ کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جو سوشلسٹ اینڈ لبرل لابیز ہیں وہ بہت امید افزا دکھائی دے رہی ہیں، وہاں جشن کا ماحول ہے۔ تو انہی لائن پر جو اس ملک کی لائن ہے کہ فاسسٹ جو مودی نواز طبقہ ہے، جسے ہم لوگ یہاں مودی بھکت کہتے ہیں، اس پورے خیمے میں بے تحاشا مایوسی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک امید کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مودی صاحب آپ جا کے نعرے لگا کے آئے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جب ہوڈی موڈی کیا تھا آپ کی بار ٹرمپ سرکار، اور یہاں پر بھی انہوں نے این کورونا کے زمانے میں احمد آباد میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا کہ جو گجراتی این آر آئیز ہیں ان کا ووٹ ٹرمپ سرکار کی طرف جائے۔ ڈیورنگ دی کیمپین بھی وہ لوگ جو بائیڈن کے پاس جا کے انہوں نے کچھ شکایتیں کی تھی جنہیں بائیڈن نے نہیں سمجھا تھا۔ تو ایک طرف وہ ساری کی ساری چیزیں اکارت گئیں، دوسری جانب ٹھیک اسی زمانے میں بہار میں جو الیکشن ہوا اس میں بھی صرف نریندر مودی کا چہرہ تھا، کوئی اور چہرہ نہیں تھا، اور وہ الیکشن بھی اب پرسوں ریزلٹ آ جائے گا۔ جس طریقے سے وہاں پر جو بائیڈن جیت گئے اور ٹرمپ ہار گئے، اس طریقے سے مودی کے کیمپین والا بہار بھی مودی کے ہاتھ سے جا رہا ہے، وہ ہارنے والے ہیں وہاں 10 تاریخ کو۔ تو یہ ایک مایوسی اس خیمے میں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے۔
بہت بہت شکریہ تسلیم رحمانی صاحب، اور ناظرین ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے لندن میں مقیم برصغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب سے. اندرابی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی جناب, امریکہ میں سر انجام الیکشن ہو گیا, نتیجے کا اعلان بھی کر دیا گیا اور ہنگامے بھی شروع ہو گئے. جو صورتحال ہے امریکہ میں, اس پر یورپ میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس کو یورپ میں
جی
خصوصاً برطانیہ میں, جہاں سے جمہوریت کا یہ جو موجودہ نظام ہے جمہوریت کا, یہاں سے انگلینڈ سے اس کا آغاز ہوا تاریخی اعتبار سے, تو نیچرلی یہاں پہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے.
جی
لیکن یعنی آپ یعنی ٹو بی فیئر, اگر ہم پہلے اس یعنی یہ جو اس میں نگیٹیوٹی ہے اور ٹرمپ کا جو بیہیویئر ہے پہلے دن سے, اس میں ابھی ووٹ گنے جا رہے تھے, نصف سے کم بھی گنے گئے تھے, تو اس نے کہا کہ ہم نے جیتا اور اگر ہم نہیں جیتے تو اس کا مطلب ہے فراڈ ہوا, تو اس نے اس طرح کی باتیں کی, تو یہ بہت ہی اس کی ایک نگیٹیوٹی ہے. لیکن اگر یعنی میں کہہ رہا تھا کہ ٹو بی فیئر, اگر اس کا ایک پازیٹیو ایک چیز بھی آپ لے لیں, ایک پہلو لے لیں, وہ یہ ہے کہ امریکی عوام نے بہرحال ایک پروسیس پہ بھروسہ کیا. وہ جوک در جوک نکل آئے. یہ فگرز یہ بتا رہی ہیں کہ 1900 یعنی 1900, آج تو ہم 2020 میں ہیں, یعنی آج سے 120 سال پہلے اس طرح کا ٹرن آؤٹ ہوا تھا. 120 سالوں کے بعد کتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہوا امریکن الیکٹوریٹ کا, جو یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ وہاں لوگ جو چینج کرنا چاہتے ہیں, جس چیز سے وہ ناراض ہیں یا جس چیز سے وہ خوش ہیں, یعنی جو تو تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اس کے لیے وہ ایک پروسیس پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور وہ نکل آئے اور ووٹ ڈالا. تو یہ دس از یعنی اگر انصاف کی بات کریں تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے.
اچھا,
لیکن یہ کہ اب
جی جی
جی
جس طرح سے ٹرمپ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر ان کی شکست کا اعلان کیا گیا تو ان کے حامی مسلح افراد اسلحے لے کے سڑکوں پہ نکل پڑیں گے, اور مختلف امریکی شہروں سے رپورٹیں ملی ہیں کہ ان کے حامی افراد آتشی اسلحے کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. اسی کے ساتھ ٹرمپ کی جو لیگل ٹیم ہے, ان کے جو قانونی ماہرین ہیں, وہ عدالت میں بھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اب عوام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ نافذ ہوگا یا عدالت اور سڑکوں پر اس کا فیصلہ ہوگا؟
نہیں, سڑکوں پر تو مجھے نہیں لگ رہا ہے.
جی
سڑکوں پر جو لوگ ہیں وہ بہت مائنورٹی میں ہیں. میں نے خود بھی ایسے لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا. ان میں جو آرگنائزیشن پراؤڈ بوائز ہے, اس طرح کی آرگنائزیشن, وہ بہت ہی جیسے کسی فرنٹ پہ گیا تھا, وہ بالکل جیسے کوئی بکتر بند انداز میں وہ تھا ایک آدمی, اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں غصہ ہے وغیرہ. لیکن سڑکوں پہ مجھے نہیں لگ رہا ہے تمہاری اسسمنٹ. البتہ یہ کہ عدالتوں میں اس کا کافی وہ ریپبلکن اس کی تیاری کر رہے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ میں دھاندلی ہوئی ہے, اور یہ اچھی یعنی یہ ایک دلچسپ فائنڈنگ ہوگی اگر ہمیں بھی معلوم پڑے کہ وہاں ووٹ میں دھاندلیاں ہو رہی ہیں. اس سے کہ یہ ہے, اس سے پہلے بھی کئی سال پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ الگور کا الیکشن متنازع ہوا تھا, تو وہاں یعنی یہ تو ہم ایک بلائنڈ ایک اسمپشن کرتے ہیں کہ وہاں کوئی دھاندلی یا کوئی جانبداری نہیں ہوتی ہوگی, لیکن ممکن ہے ہوتی ہوگی. تو ٹھیک ہے, وہ عدالت اور پیٹیشنز کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا, لیکن ابھی لگتا ہے کہ ابھی یعنی دے ہیو سیٹلڈ کہ ابھی ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ اطلاع نہیں یعنی کچھ حلقے بتا رہے ہیں کہ شاید وہ اس یہ جو ان کی جیت ہے جو بائیڈن کی, اس کو وہ شاید قبول کرے, لیکن اسی کے ساتھ وہ 2024 میں اپنا کینڈیڈیچر بھی اناؤنس کرے. वो क्या है कि मैं अब 24 में जो है वो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो लेकिन ये यानी मेरा ये अंदाजा है कि अभी यानी अभी फिलहाल हुकूमत यानी अभी जो बाइडन जाएंगे व्हाइट हाउस, लेकिन 22 जनवरी तक वो उनको अभी ट्रेनिंग का वो अप्रेंटिसशिप का है, सदर के साथ रहने का दौर है, लेकिन इसका खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 22 जनवरी तक ही ट्रंप कुछ ऐसे इकदाम या कुछ ऐसा न करे कि सूरत हाल जो है वो कुछ बिगड़ जाए। मैं आपसे कहता हूं कि एक एतबार से अगर मैं ये कहूं कि ये अब एक सिलसिले की इब्तदा हुई है, एक चीज की तो इंतहा हुई कि इलेक्शन हो गए और फैसला हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक दूसरे सिलसिले की अब इब्तदा हुई है, इसलिए कि अमेरिका, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि अमेरिका हकीकतन टूट चुका है, यानी एक वर्टिकल डिवाइड हुआ है। आप ये देखें कि ट्रंप को लोगों ने और ट्रंपिज्म जो है, ट्रंप ने जो किया अमेरिका में, उसको हमें समझना चाहिए कि उसको मुस्तरद नहीं किया गया। ट्रंप ने 48% ऑफ द पॉपुलर वोट लिया, उसको महज जो बाइडन से कम वोट मिले, बस यही है। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल मुस्तरद किया, यानी ट्रंप ने जो किया था या ट्रंप की जो रिवायत है उसको वो मुस्तरद हुआ। लिहाजा अक्सर जो एसेस करने वाले लोग हैं, बाखबर हलके जो हैं, वो समझते हैं कि ट्रंपिज्म और ट्रंप की तहरीक बिल्कुल वहां पर है, और अब ये जो बाइडन प्रेसिडेंट हुआ, लेकिन उसका यही मतलब है कि अब फिर कन्फ्रंटेशन का दूसरा सिलसिला निकल पड़ेगा, और उसकी अब शुरुआत हुई है।
बहुत शुक्रिया। बहरहाल जो बाइडन दरपेश चैलेंजों से निपटने में कितने कामयाब होते हैं और उनकी खारजा पॉलिसी में, खासतौर पर इस्लामी दुनिया से मुतालिक उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली आती है या नहीं आती है, तवक्को तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मुस्तकबिल का इंतजार करना पड़ेगा। प्रोग्राम के बारे में हमें अपने नाज़रीन की राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। Thank you.